السلام علیکم ناظرین، پروگرام علم و حکمت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے. آج کا یہ پروگرام پچھلے پروگرام کی کنٹینیوشن میں ہے اور اس کا حصہ دوم ہے. ہم بات کر رہے تھے وجود باری تعالیٰ کے علمی اور عقلی دلائل پر گفتگو کر رہے تھے، اور پہلے پروگرام میں ہم نے صرف انسان کا جو علمی تواتر ہے اس کو ڈسکس کیا تھا کہ انسان ہمیشہ سے ایک خدا کا تصور رکھتا ہے اور وہ یہ جانتا ہے کہ اس کائنات کو کسی ایک ہستی نے تخلیق کیا ہے، کسی ایک نے وجود بخشا ہے. وہ اپنے اپنے عقائد کے مطابق پرستش کرتا رہا ہے، سجدے کرتا رہا ہے، عبادت کرتا رہا ہے. ہم نے یہ ڈسکس نہیں کیا کہ وہ عقائد کیا تھے، صحیح تھے، غلط تھے، لیکن یہ عقیدہ بہرحال ہر انسان کے ذہن میں رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی ہستی ضرور ہے جو کہ اس کی خالق اور اس کی مالک ہے. یہ علمی تواتر کہلاتا ہے، اور ہم نے گفتگو یہیں پر مکمل کی تھی. اور پھر آخر میں ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ جو پہلا انسان تھا جو اس دنیا میں آیا، اسے یہ علم کہاں سے منتقل ہوا، قرآن مجید اس بارے میں ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، وہ ہم نے ڈسکس کیا تھا. آج ہم گفتگو کو یہیں سے آگے بڑھاتے ہیں، لیکن جو ناظرین پچھلا ایپیسوڈ ہمارا نہیں دیکھ پائے ان کے لیے میں جاوید صاحب سے درخواست کروں گا کہ پچھلے ایپیسوڈ میں جو گفتگو ہم نے کی تھی اس کو ذرا مختصراً وہ سمرائز کر دیں تاکہ گفتگو کی کنٹینیوشن رہے. جی جاوید صاحب، پچھلے پروگرام میں ہم نے جو بات کی تھی اس کو میں چاہوں گا ہمارے ناظرین کے لیے تھوڑا سا آپ سمرائز کر دیں.
آپ نے گفتگو یہاں سے شروع کی تھی کہ ہم خدا کو مانتے ہیں اس لیے کہ ہمارے والدین نے ہم کو بتا دیا ہے. میں نے یہ گزارش کی تھی کہ عام طور پر یہ تعبیر اس وقت اختیار کی جاتی ہے جب توہمات کا ذکر کرنا ہو. ہمارے والدین مانتے ہیں کہ بیماریاں چھوت سے ہو جاتی ہیں، ہمارے والدین مانتے ہیں کوئی جن آ جاتا ہے، یعنی یہ گویا خدا کا تصور بھی کوئی ایسی چیز ہے. تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ معاملے کی نوعیت یہ نہیں ہے. صورتحال یہ ہے کہ ہمارا سارا علم، یعنی خواہ وہ سائنسی علم ہے یا کوئی اور علم ہے، منتقل تو ایسے ہی ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد جب ہم شعور کی عمر کو پہنچتے ہیں تو وہ ان اعتراضات کا ہدف بنتا ہے جو ہمارا تجربہ پیدا کرتا ہے، ہمارا مشاہدہ پیدا کرتا ہے، یا عقلی انفرنس، عقلی استنباط پیدا کرتا ہے.
ٹھیک ہے.
تو خدا کے تصور کی نوعیت یہ ہے کہ یہ در حقیقت پوری انسانیت کا ورثہ ہے. یعنی یہ ایسا نہیں کہ کسی ایک دور میں، کسی ایک جگہ پر، کسی ایک خطے میں ایک وہم ہے جس کا ظہور ہو گیا ہے، بلکہ پوری انسانیت اپنی تاریخ میں اس تصور کو منتقل کر رہی ہے. اور یہ تاریخ ایسا نہیں ہے کہ کوئی نگاہوں سے پوشیدہ ہے، یعنی یہ تاریخ وہ ہے کہ جس تاریخ کو ہم نہ صرف یہ کہ ماضی میں دیکھتے ہیں بلکہ حال میں بھی دیکھتے ہیں. اس وقت تک جب تک جب کہ ہم زمین پر کھڑے ہیں، اور آج سائنس کا ایک پورا دور بھی گزر چکا ہے اور انسانی علم نے بھی بہت سی کرشمہ سازیاں دکھا دی ہیں، اس وقت تک بھی نہ تجربے سے یہ چیلنج ہوا ہے، نہ مشاہدے سے چیلنج ہوا ہے، اور نہ عقلی استنباط نے اس کو چیلنج کیا ہے. اس کو آپ اس طریقے سے سمجھ لیجئے کہ یہ بیان کیا گیا بعض جگہوں کے اوپر کہ زمین میں زلزلہ اس لیے آتا ہے کہ یہ زمین در حقیقت ایک گائے کے سینگوں پر کھڑی ہے، اور جب وہ سینگ کو تبدیل کرتی ہے تو زلزلہ آ جاتا ہے. یہ بات بھی انسان مانتا رہا، یعنی ایسے توہمات میں بھی انسان مبتلا ہوتا ہے، یہ بھی والدین نے بتائی ہوگی، لیکن یہ آج کہاں کھڑی ہے یہ بات؟ یعنی کیا ہوا؟ کون سی چیز ہے کہ جس نے اس نقطہ نظر کو اکھاڑ کے پھینک دیا؟ وہ تجربہ، مشاہدہ اور عقلی استدلال ہے. جب وہ سامنے آیا تو آپ دیکھیے کہ نہ صرف یہ کہ اس چیز کو اس نے مزہ کا خیز بنا دیا، بلکہ اس کے مقابل میں بہت سا علم ہمیں دیا جس سے یہ معلوم ہوا کہ زلزلے اس طرح آتے ہیں.
ٹھیک
ہے. اور جو علم ہمیں دیا اس نے زلزلوں کے آنے کی ایک نہایت اچھی توجہ پیش کر دی. تو یہ کائنات، اگر آپ ایک لفظ میں مجھ سے پوچھیں تو میں یہ کہوں گا کہ خدا کے وجود کی دلیل کیا ہے؟ میں اور میری کائنات. یہ اصل میں اپنے وجود سے گواہی دے رہی ہے کہ اس کا خالق ہونا چاہیے.
اسی کو آفاق اور انفس کہا ہے قرآن مجید.
آفاق جو کچھ میرے گرد و پیش ہے، انفس جو میری ذات ہے، میری شخصیت ہے، میرا شعور ہے، میں یعنی انسان کی حیثیت سے کوئی معمولی مخلوق نہیں ہوں. میرا یہ وجود یہ اعجاز ہے کسی کے دستے قدرت کا. اور میری کائنات، آپ ذرا اس کی وسعتوں کا اندازہ تو کریں. یعنی اب یہ بتایا جا رہا نا کہ کوئی 15 ارب سال پہلے بگ بینگ ہوا، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ اب اس کی وسعتیں نوری سال ختم ہو گئے، یہ شمار میں نہیں آتی. یعنی اس کی عظمت کوئی معمولی عظمت نہیں ہے. اور ابھی یزید و فی الخلق ما یشاء، معلوم نہیں کہاں بڑھتی چلی جا رہی ہے. اب اس کی رفتار ہم ناپنے سے قاصر ہیں، کس طریقے سے پھیلتی چلی جا رہی ہے، کیا اس کی وسعتیں ہیں، اور پھر کس کس طریقے سے ریاضیاتی قوانین ہیں. یعنی ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے کسی نے ریاضی لکھ دی. یہ اعتماد ہے اس کائنات کے قوانین پر کہ ہم یہاں سے ایک جہاز اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مریخ پہ پہنچ جائے گا. یہ اتنی عظیم کائنات اور یہ میرا وجود اور یہ میرا شعور اور یہ میری زندگی اور میرے سامنے انسان بنتا ہے، را میٹیریل میرے سامنے جاتا ہے اور وہ وجود پذیر ہوتا ہے، یہ سب کچھ جو کچھ ہے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس کو چیلنج ہونا چاہیے تھا، یعنی الہاد یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ بہت اطمینان سے آگے سامنے بیٹھ کے چدرا کے یہ کہتا ہے ثابت کرو خدا ہے، بھائی آپ ثابت کرو نہیں ہے، یعنی خدا کا وجود تو ابد البدیہات ہے، وہ تو اندھوں کو نظر آ رہا ہے، وہ تو اس کائنات سے زیادہ مشہود ہے، یعنی خدا کا وجود میری تاریخ ہے، خدا کا وجود انبیاء کی شہادت ہے، خدا کا وجود اپنے پیچھے پورے انسان کے باطنی شعور کے ساتھ کھڑا ہے، میری نفسیات اس کی تسکین کر رہی ہے اور میرا عقلی استنباط اس کی تصویب کر رہا ہے، اتنی بڑی حقیقت کو آپ چیلنج کرنے کے لیے آ رہے ہیں اور نہ تجربے میں کوئی چیز، نہ مشاہدے میں کوئی چیز، نہ عقلی استنباط میں کوئی چیز، نہ مقابل میں کوئی توجیہ.
تو پھر یعنی جو آپ نے ابھی فرمایا کہ
دفاع کرنے کے لیے مذہب کیوں کھڑا ہو، الہاد دفاع کرے، ہمت ہے تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بتائے ہمیں کیا اعتراض ہے، کائنات اپنے وجود سے شہادت دے رہی ہے کہ اس کا خالق ہونا چاہیے، میرے سامنے میرا بچہ پیدا ہوتا ہے میں اسے اعجاز کا انکار کر دوں، یعنی یہ اس کے اوپر آپ اعتراض کریں کیا ہے، آپ نے جو باتیں اب تک کہیں وہی باتیں ہیں جو آج تک کہی جاتی ہیں، یعنی انہوں نے نظریہ ارتقاء کے دامن میں پناہ لینے کی کوشش کی، کیونکہ مقابل میں کیا چیز تھی، مقابل میں در حقیقت لوگوں نے ایک بالکل ہی فضول سی بات کہہ دی ہوئی تھی کہ یہاں سے مٹی لے کے ایک پتلا بنایا گیا، یہ قرآن نے کہا ہے، قرآن مجید نے تو ایک نہایت شاندار داستان سنائی ہے کہ ایسے ہوا ہے، اور وہ زیادہ سائنٹیفک، زیادہ ترین عقل نظریہ ہے جو قرآن پیش کرتا ہے ڈارونزم کے مقابل میں،
ٹھیک ہے،
ایسے وجود میں آیا ہے، اور آپ دیکھیں کہ جتنا آج کل تک کا فاصل کا ریکارڈ ہے انسان کے بارے میں جو معلومات ہمیں حاصل ہوئی ہیں وہ قرآن مجید کے نظریے میں زیادہ بہتر طریقے سے توجیہ پا جاتی ہیں ڈارونزم کے مقابل میں، ایک طرف وہ یہ کرتا ہے اور دوسری طرف ہمیں بعض عظیم حقائق کی خبر دیتا ہے، یہ کیوں ہوتا ہے کہ میں اس خبر کو قبول کرتا ہوں کہ میرا ایک خالق ہونا چاہیے،
اچھا ٹھیک،
وہ کہتا ہے تمہاری نفسیات کے اندر تمہاری اصل شخصیت میں اس کی یاد ڈال دی گئی ہے، بالکل ایسے ہی، میں نے نہیں دیکھا کہ میں ماں کے پیٹ سے کیسے نمودار ہوا تھا، میں نہیں دیکھا، لیکن جب یہ مجھے اطلاع دی گئی تو میرے وجود کے ایک ایک جزو نے اس کو قبول کیا،
اس کی وجہ ہے جاوید صاحب کہ میں نے اپنے آپ کو تو نہیں دیکھا لیکن میں دنیا میں لوگوں کو دیکھتا ہوں، بچے پیدا ہوتے دیکھتا ہوں نا میں، تو میں نے دیکھا کہ جب دوسرے بچے اس طرح پیدا ہوتے ہیں تو یقیناً میں بھی ایسا ہی ہوا ہوں گا، یہ وجہ ہے اصل میں،
ایسے ہی میں نے کائنات میں چیزیں پیدا ہوتی دیکھی ہیں، میں نے انسان کے تخلیقی عمل کو دیکھا ہے، میں نے جہاز بنتے دیکھے ہیں، میں نے راکٹ اٹھتے دیکھے ہیں، میں نے ٹرینیں چلتی دیکھی ہیں، مجھے کسی مقام پر بھی ذہن کے بغیر کوئی چیز پیدا ہوتی نظر نہیں آئی، آج کا کمپیوٹر بھی نہیں ہے، میں اسے اس مشاہدے کی بنیاد کے اوپر یہ کہتا ہوں کہ یہ کائنات بھی اپنے وجود سے خالق کا تقاضا کرتی ہے.
اچھا اب میرا ایک سوال ہے،
میرے مشاہدے کا ایک ایک جزو خود میری اپنی تخلیقات،
میرا ایک سوال ہے جاوید صاحب، یہاں میں
سمجھ ساری کی ساری میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ یہ معمولی بات نہیں ہے، میرا وجود اس استدلال کو قبول کرتا ہے، میری عقل اس استدلال کو قبول کرتی ہے، میرا عمل اس کی تصدیق کرتا ہے، خود میرا اپنا تخلیقی عمل سارا کا سارا اسی اصول پر ہو رہا ہے، اتنی بڑی قوت کے بعد آپ جواب میں کھڑے ہو کر، میں الہاد کی بات کر رہا ہوں،
جی جی،
یعنی وہ جواب میں کھڑے ہو کے کیا کہہ رہے ہیں مجھے کہ نہیں نہیں یہ دیکھیے یہ باتیں نہ کیجیے، اتفاق سے یہ ہو گیا، یہ کیا چیز ہے، یہ لفظ منہ سے نکالتے ہوئے شرم محسوس کرنی چاہیے، کوئی جواب میں توجہ پیش کیجیے، کوئی اس کائنات کا کوئی رمز میرے اوپر آشنا،
آپ یہ نہیں سمجھ رہے، آپ یہ نہیں سمجھ، ایک چیز چلیں یہاں سے بات کو اٹھاتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ کائنات کو دیکھیں، اس کے اندر جو اسٹرکچر ہے اس کو دیکھیں، پوری ریاضی اس میں کار فرمائے، تو یہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اس کا ایک خالق ہونا چاہیے، یہ مان لیتے ہیں آپ کی بات، جب اس مقدمے کو مان لیتے ہیں ہم کہ ایک ادنا سے ادنا چیز بھی ہے،
میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ سب تقاضا کرتا ہے کہ خالق ہونا چاہیے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خالق تو ہے، اس نے اپنی یاد میرے وجود کے اندر رکھ کے مجھے بھیجا ہے، میرے ماں باپ جن سے میری ابتدا ہوئی ہے ان کو اپنا علم دیا ہے، ان کو مخاطب کیا ہے،
آپ یہ کہہ رہے ہیں خالق ہے، جی
میری گزارش نہیں، یعنی وہ تو ہے، یہ جو کچھ ہے کائنات ہے یہ اس کی تصدیق کر رہی ہے کہ وہ علم ٹھیک ہے،
اچھا چلیں اس طرح سے لے لیں،
یوں ہے یوں نہیں ہے،
چلیں اس طرح
سے، اس کے نتیجے میں کسی خالق کا تصور پیدا ہوا ہے،
ٹھیک ہے،
خالق کا تصور تو میں لے کے آیا ہوں اپنے والدین سے، اپنے آبا سے، پہلے انسان سے، یہ مجھے منتقل ہوا ہے،
چلیں آپ اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ آپ یہ لے کر آئے ہیں تصور اور کائنات اس کی تصدیق کر رہی ہے، لیکن
یعنی میں جب میں کہتا ہوں یا اپنی ذکر تو مطلب انسان، یعنی انسان یہ سب لے کے آیا ہے، انسان اس مقام پر کھڑا ہے، یہ جو کچھ کائنات ہے یعنی کائنات کو اور کائنات کے مشاہدے کو اس کی تردید کرنی چاہیے تھی، اس پر کوسچن پیدا کرنا چاہیے.
میں اب سمجھ گیا، میں آپ کی بات ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب جب میں اپنے آپ کو کہتا ہوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں، تو اس میں کا مطلب ہے الہاد. الہاد اس جگہ کھڑا ہے، الہاد کہہ رہا ہے کہ جی میرے شعور میں یہ ہے ہی نہیں موجود. آپ کے شعور میں ہوگا، ٹھیک ہے ہوگا، میرے شعور میں چونکہ موجود ہی نہیں ہے، اب میں دریافت کرنے کی پوزیشن پہ کھڑا ہوں. اب میں تصدیق نہیں کرنے جا رہا، دریافت کرنے جا رہا ہوں. جب میں دریافت کرنے جا رہا ہوں تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ ایک معمولی سی چیز کو بھی بنانے والا اگر کوئی ہے تو یہ کائنات بھی، چلیں کائنات اتنی میتھمیٹیکلی کیا کہتے ہیں سنکرونائزڈ ہے، اس کا کوئی بنانے والا ہوگا مان لیتے ہیں، لیکن پھر وہ بنانے والے کی صفات اتنی اعلیٰ ہوں گی تو پھر اس کا بھی تو بنانے والا کوئی ہوگا. تو مجھے پھر اس کا جواب نہیں مل پا رہا، اور جب جواب نہیں مل پا رہا تو میں اپنی اس دریافت پہ ظاہر ہے کچھ نہیں کر سکتا. میں اپنے وجود کے اندر، اپنے ہوش و حواس میں، اپنے شعور میں یہ چیز نہیں پاتا. اب میں تصدیق کے جگہ نہیں کھڑا بلکہ دریافت کی جگہ کھڑا ہوں، اور دریافت کے اندر میں دیکھتا ہوں کہ ہر کاز کا افیکٹ، کاز افیکٹ، کاز افیکٹ ہے. تو جو الٹیمیٹ جو کوئی پرسنالٹی ہے، اس پھر پرسنالٹی کا بھی تو کوئی خالق ہونا چاہیے. تو میرے ذہن میں تو یہ سوال آئے گا،
کیا میری پیدا یہاں سے ہوئی تھی کہ ہر چیز کا ایک خالق ہونا چاہیے؟ یعنی میری جو کازیشن آپ نے اس کا سلسلہ بتایا ہے، یہ کیا یہاں سے اس مقدمے سے، اس پریمسس سے شروع ہوا تھا کہ ہر چیز کا ایک خالق ہونا چاہیے؟
نہیں، آپ نے کہا نا کہ میرے اندر ایک چیز موجود تھی، اب تصدیق کائنات کر رہی ہے.
میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ یہ تصدیق کائنات اس لیے کر رہی ہے کہ یہ اپنے وجود کی توجیہ کرنے سے قاصر ہے. یہ دیکھیے، یہ جو میز ہے، یہ آپ سے آپ وجود میں آنے کی توجیہ کرنے سے قاصر ہے، اور نظر آ رہا ہے کہ وجود میں آئی ہوئی ہے، نظر آ رہا ہے کہ کسی کے دستے قدرت کا کارفرمائی.
گویا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ وجود کی توجیہ خود کر دے تو پھر مسئلہ حل
ختم ہو جائے گا.
تو میں بھی مسئلہ اس کائنات کا حصہ ہوں نا، میں بھی اس کائنات کا حصہ ہوں، مادی وجود رکھتا ہوں، میں اپنے وجود کی توجیہ کر رہا ہوں.
بتائیں کیا توجیہ کیے؟ میں تو یہی گزارش کر رہا ہوں کہ اگر آپ توجیہ کر دیں گے، مقابل میں کوئی توجیہ پیش کر دیں گے، تو خدا کا تصور ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا. دنیا کی علمی تاریخ میں جو حادثہ ہوا ہے اس کو دیکھیے.
میں یہ توجیہ کرتا ہوں، بایولوجی یہ کہتی، بایولوجی میں دو نظریات ہیں، اے بایوجینیسس اور بایوجینیسس. جب کچھ بھی نہیں تھا، کوئی زندگی کا وجود نہیں تھا کائنات میں، تو جو بے جان چیزیں ہیں وہ ملیں، اور نائٹروجن، کاربن وغیرہ، اور جو آسمانی بجلی ہے اس سے ایک امائنو ایسڈ بن گیا.
کیوں بنا
وہ امائنو ایسڈ؟
کیوں بنا؟ وہی مریخ پر نہیں بنا، وہی چاند پر نہیں بنا، کیوں بن گیا؟
زمین پر بن گیا، مطلب کسی بھی سیارے پہ بن گیا.
بنا کیوں؟ اور وہ کوئی برہمانہ عمل ہے؟ یعنی وہ ایسے بنا کہ اس کے نتیجے میں یہ زندگی پیدا ہوئی، جو شاہکار ہے علم کا، شاہکار ہے ذہانت کا، شاہکار ہے معنویت کا. یعنی کیا کوئی مادے کا ڈھیر ہے جو اچانک ہلنے لگ گیا اور بس اس کی توجیہ کرنے بیٹھے ہیں ہم؟ یہ بیان کر رہے ہیں آپ، یہ سب کیسے ہوا ہے؟ یہ ہاؤ ہے، یہ وائے نہیں ہے. اسی لیے جدید سائنس کی جب ابتدا ہوئی تو جدید سائنس نے پہلا اعتراف یہ کیا کہ اب ہم وائے پر سوال نہیں اٹھائیں گے. یہ ہم غلط سمت میں چل پڑے تھے، ہم یہ دیکھیں گے چیزیں کیسے ہو رہی ہیں. اب آپ کا علم کیا کرتا ہے؟ یعنی دیکھیے، بات یہ ہے کہ اس سے پہلے ہم یہ سمجھتے تھے کہ جب چوزا پیدا ہو جاتا ہے تو اس کی ماں یعنی مرغی وہ اپنی چونچ سے انڈے کو توڑ دیتی. اب ہمیں معلوم ہوا کہ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اس کی ناک کے اوپر، چوزے کی ناک کے اوپر ایک کیل سا نمودار ہوتا ہے اور وہ اسے توڑ دیتا،
خود ہی توڑتا ہے.
میں ایک مثال دے رہا ہوں،
ٹھیک ہے.
اچھا، اب اس سے کس سے صورتحال میں یہ فرق پڑا کہ اب چوزے کے بننے کے عمل کا کیوں ہمیں معلوم ہو گیا؟
نہیں، کیوں معلوم نہیں،
سوال آگے کھڑا ہو گیا کہ وہ کیسے اگتا ہے، اس کے باطن میں یہ شعور کون ڈالتا ہے کہ وہ اگے، اگ کر وہ انڈے کو توڑے، چوزے کو باہر لائے. تو دیکھیے، یہ سارا جو کچھ بھی ہمارا علم اب تک ہے، یہ توجیہ نہیں کر رہا، یہ اصل میں ایکسپلین کر رہا ہے کہ چیزیں کیسے ہو رہی ہیں. جہاز کو بنتے ہوئے آپ کسی فیکٹری میں دیکھیں اگر جا کے، اور آپ جب اس کا مشاہدہ کریں اور آپ کو معلوم ہو دیکھیں یہ پرزہ بن گیا، یہ اس طریقے سے اس کا ڈھانچہ بن گیا، یہ اس کی سیٹیں بن گئیں، آپ نے سارا مشاہدہ کر لیا، بڑا حیرت انگیز مشاہدہ ہوتا ہے، اس سے یہ کیسے معلوم ہو گیا کہ یہ کیوں بن رہا ہے؟ ایسے پھر آپ اس کے پیچھے اس انسان کو دیکھتے ہیں. تو دنیا کے اندر جتنا ہمارا علم ہے، جب اس میں کوئی چیز اپنے وجود میں مخلوق ہوتی ہے تو ہم اس کا خالق تلاش کرتے ہیں.
اس لیے خالق کا بھی تو خالق تلاش کرتے ہیں نا جاوید صاحب.
اگر خالق مخلوق ثابت ہوگا تو کریں گے نا. دیکھیے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ میرا
مخلوق پریمس, آپ جس پریمس کو لے کے چل رہے ہیں کہ اگر یہ مخلوق ہے تو اس کا خالق تلاش کرنا ہے, یہ پریمس لے کے چل رہے ہیں, تو جو خالق ہوگا اس کا خالق نہیں تلاش
کر, گزارش کر رہا ہوں نا, اگر وہ بھی مخلوق ثابت ہوگا تو ضرور کریں گے, کیوں نہیں کریں گے بھائی. میں نے جب میز کا خالق تلاش کیا معلوم ہوا بڑے ہی ہے, تو بڑے ہی خود اپنے وجود سے بتا رہا ہے کہ میں مخلوق ہوں, بنا ہوا ہوں, بنا ہوا ہوں. وہ اپنے وجود کی توجیہ خود کر دیتا, بات ختم ہو جاتی. وہ نہیں کرتا تو میں بڑے ہی کا خالق ڈھونڈنے کے لیے نکل کھڑا ہوتا ہوں. میرا سارا علم یہی ہے, اس لیے یہ سوال بالکل بے معنی ہے. یعنی اس کائنات کا خالق ہے, عقل کہتی ہے کہ ہے, علم کہتا ہے کہ ہے, میری نفسیات اس کے بغیر تسکین نہیں پاتی, میرا سارا علمی تواتر اس کی شہادت دیتا ہے, میرے آبا کی تعلیم یہی بتا رہی ہے, انبیاء علیہ السلام کی دعوت.
اچھا اب یہاں پر
اصل میں دیکھیے یوں ہے کہ اگر یہ بات ہوتی کہ ہر چیز کا ایک خالق ہونا چاہیے, یہ نہیں کہا جا رہا. کہا جا رہا ہے کہ جب کوئی چیز اپنے وجود کی توجیہ نہیں کر پاتی, جب وہ مخلوق معلوم ہوتی ہے, جب ہم یہ دریافت نہیں کر پاتے کہ یہ کیسے وجود پذیر ہو رہی ہے, تو پھر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ کون سی ذہانت ہے جس نے اس کو وجود بخشا ہے. یہ سوال یہاں سے پیدا ہوتا ہے. تو کائنات اگر, اسی لیے میں نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ توجیہ کر دیں گے, یعنی یہ کائنات اپنے آپ کو ایکسپلین کر دے گی, تو بس مذہب کا مقدمہ ختم ہو گیا.
میں سمجھ گیا, آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی وجود اپنے وجود کی توجیہ نہیں کر رہا تو ظاہر ہے کہ وہ مخلوق ہے. یہ آپ کی بات سے میں سمجھاؤں, اس کا مطلب یہ ہوا انڈائریکٹلی کہ خالق جو ہے وہ اپنے وجود کی توجیہ کر سکتا ہے. خالق
یہ دیکھیں گے جا
کے, فی الحال آگے چلیں گے.
ایسے ہی علم ایسے ہی چلتا ہے. یعنی میز تو مجھے تقاضا کر رہا ہے کہ میں مانوں کہ یہ بڑائی نے بنایا ہے.
ٹھیک ہے,
بڑائی سے ملاقات ہوگی تو آگے دیکھیں گے.
تو وہ آگے جب ہم دیکھتے ہیں تو
آگے جب جائیں گے دیکھیں گے.
ٹھیک ہے, چلیں پھر.
بات یہ ہے,
ٹھیک ہے, ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ چل رہے ہیں.
ہمارا علم ہے ہی یہی
بس. ٹھیک ہے,
اصل میں دیکھیے بات یہ ہے کہ انسان کو اپنے علم کے حدود کو پہچاننا چاہیے. اس وقت میرا مسئلہ کیا ہے,
سمجھ گیا.
اس وقت میرا مسئلہ ہے میرے اور اس کائنات کے وجود کی توجیہ.
ٹھیک ہے,
جو توجیہ مجھ کو میرے آبا سے ملی ہے, جس کی تصویر نبیوں نے کی ہے, جس کو قرآن بیان کرتا ہے, اس سے بہتر, اس سے زیادہ سائنٹیفک, اس سے زیادہ علمی کوئی توجیہ آج تک ہے ہی نہیں, پیش ہی نہیں کی جا سکی.
رائٹ,
میرا سارا علم ایسے ہی کام کرتا ہے.
ٹھیک ہے,
میں نے تو کہا آپ اس کی بہتر توجیہ کر دیجئے.
ٹھیک ہے, ہم اس کو مزید اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے چلاتے ہیں. آپ کا یہ سوال یہیں پر ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ خالق کس طرح سے اپنے وجود کی توجیہ کر رہا ہے, وہ ہم بعد میں دیکھیں گے. لیکن ابھی جو ہم نے بنیادی طور پر جو بحث کی تھی, اس میں دو سوال پیدا ہو رہے ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ یہ جو آدم کے بارے میں آپ نے فرمایا, یعنی جو پہلا انسان تھا, اس پہلے انسان کو اس خالق نے مخاطب کر کے بتا دیا, اپنا تعارف کروا دیا, بتا دیا کہ میں تمہارا خالق ہوں. تو اب مذہب کا جو مقدمہ, جو ہم نے ایپیسوڈ نمبر 1 میں پہلا جو بات سٹارٹ کی تھی, وہ یہ کہ مذہب کا بنیادی مقدمہ کیا ہے. آپ سے میں نے سوال
جیسے کیا, خدا نے مخاطب کیا تو مذہب شروع ہو گیا.
ہاں, تو آپ سے سوال جب میں نے کیا تھا تو آپ نے فرمایا تھا مذہب کا بنیادی مقدمہ یہ کہ اللہ کی معرفت حاصل کی جائے, اور پھر ایک دن اس کے حضور میں پیش ہونا ہے اور اس پہ فیصلہ ہوگا. تو اب جب مذہب کا بنیادی مقدمہ ہی یہ ہے, اور اللہ تعالیٰ خود چاہتے ہیں کہ میں اس کی معرفت حاصل کروں اور پھر میرے عمل کی بنیاد پر وہاں پر فیصلہ ہوگا, تو یہ جو پہلا انسان آیا, اس پہلے انسان کے لیے تو یہ معرفت کا مسئلہ ختم, مقدمہ ہی ختم ہو گیا, کیونکہ اس میں تو اللہ تعالیٰ نے خود مخاطب کر کے اپنا تعارف کرا دیا, تو انسان نے خود ہی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا, خود ہی سن لیا. ان کا وہ مقدمہ, ان کے لیے وہ آزمائش, ان کے لیے وہ مقدمہ تو رہا ہی نہیں. تو آپ کا جو پورا بنیادی مقدمہ, جو پوری انسانیت کے لیے آپ نے اپنے پروگرام کے ابتدا میں کہا تھا, وہ تو پہلے انسان کے لیے ہی ختم ہو گیا.
ایسے ہی ہوا, یعنی پہلے انسان کو اللہ تعالیٰ نے کہیں اندھیرے میں نہیں بھیج دیا, بلکہ روشنی دی, اپنی معرفت بخشی, اپنا تعارف کرایا.
آزمائش ختم ہو گئی نا ان کے لیے.
میری گزارش سن لیجیے نا, اس کے بعد اس کو عمل کی آزمائش میں ڈالا گیا.
اچھا,
وہ عمل کی آزمائش شروع ہو گئی, نسل بعد نسل دوبارہ علم کی آزمائش بھی آ گئی. قرآن مجید یہ کہتا ہے نا کہ ہم نے جب انسانیت کی ابتدا کی تو وہ ٹھیک دین پر تھی, کان الناس امتن واحدہ. اس کے بعد اختلافات پیدا ہونا شروع ہو گئے, تو اب انبیاء علیہ السلام آ کے اس کی یاد دہانی کراتے ہیں, اسی پہلی بات کی یاد دہانی. قرآن مجید سے یہ کہتا ہے کہ پہلے انسان کو ہم نے, یعنی جو آدم و حوا ہیں, تو آدم کو ہم نے نبوت بخشی تھی. یعنی قرآن کا مقدمہ یہ نہیں ہے کہ انسان کو ہم نے پیدا کر دیا, اس کو اس آزمائش میں ڈال دیا,
ایسے ہی چھوڑ دیا.
وہ اب خود غور و فکر سے تلاش کرے اور پھر کئی صدیوں کے تعامل کے نتیجے میں, جیسے کہ الحاد اپنا مقدمہ پیش کرتا ہے, پہلے انسان نے توہم پرستی شروع کی, اس نے شرک کی پیدا کر دی, بہت سی چیزوں کو پوجنا شروع کر دیا, آہستہ آہستہ ارتقاء کے ذریعے سے وہ توحید کے تصور تک پہنچ گیا.
ٹھیک ہے,
یہ جو مقدمہ ہے یہ بالکل بے بنیاد مقدمہ ہے, اس کے پیچھے کوئی ادنا درجے کی دلیل بھی موجود نہیں ہے. بلکہ پچھلی جو انسان کی معلوم تاریخ ہے, یعنی ایک تو ہے نا پری ہسٹورک دور, جو معلوم تاریخ ہے اس کا ایک ایک جزو اس مقدمے کی تردید کرتا ہے. یہ کسی وقت بعد میں زیر بحث لائیں گے, لیکن میں گزارش اس وقت یہ کر رہا ہوں کہ یہ ہے انسان کی ابتدا. تو اصل میں صورتحال یوں نہیں ہے کہ کچھ لوگ دریافت کرنے کے نیکی ہیں, انہوں نے کہا کائنات کا ایک پروردگار ہونا چاہیے, کچھ نے کہا نہیں ہونا چاہیے.
ٹھیک ہے,
یوں نہیں ہے, یعنی انسانیت نے اپنی ابتدا کی خدا کو مان کر کی, خدا کی معرفت سے کی, خدا کی توحید کے صحیح تصور سے کی, ایک نبی کی دعوت سے اس کی ابتدا ہوئی. اور بلکہ اس سے پہلے میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس کی فطرت کے اندر وہ چیز ڈال کر بھیجا گیا کہ جب اس کو تعارف کرایا جائے تو اندر سے ابا نہ کرے. یعنی انسان کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ آپ باہر سے ایک چیز لا کے اس سے منوا لیں گے, اس کے باطنی علم کو جو بالقوہ اس کے اندر موجود ہے باہر کے علم کے ساتھ مطابقت پیدا کر کے دکھائیں گے تو وہ مانے گا, ورنہ مان ہی نہیں سکتا کسی طریقے سے. وہ مطابقت پیدا ہوئی اور پھر اس کے بعد کائنات کا مطالعہ مشاہدہ شروع ہو گیا, یعنی عقل بیدار ہو گئی. اب عقل اپنے عروج کو پہنچی ہے,
ٹھیک ہے,
اور اس کے بعد بھی اس مقدمے کی کوئی غلطی دریافت نہیں کر
سکتی.
میرا کہنا یہ ہے,
ٹھیک ہے,
کہ استدلال الٹ کے ہوگا, الحاد کو کٹہرے میں کھڑے ہو کے بتانا چاہیے کہ وہ ایک مسلمہ مقدمے پر اعتراض کیا کر رہا ہے.
اچھا جاوید صاحب, اب آپ کی جو گفتگو ہے اس میں یہ پتا چلا کہ جو پہلے ابتدائی جو انسان تھے آدم و حوا, ان کو جو ہے وہ عملی آزمائش میں ڈالا گیا, مگر علمی طور پر جو ہے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے خطاب سنا, اللہ تعالیٰ سے گفتگو کی, اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیا, اللہ کی معرفت انہیں حاصل ہو گئی. لیکن آپ نے اپنی گفتگو میں کہا تھا کہ ہمارے اندر یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی یہ علم دیا تھا, لیکن اب اس کے شعور میں سے اس کو حذف کر دیا گیا یا مٹا دیا گیا, ہمارے اس لاشعور میں موجود ہے کہیں, الستو بربکم والی جو بات ہے. تو ایسا پھر کیوں اس خالق نے نہیں کیا بندوبست کہ جس طرح اس نے پہلے انسان کے ساتھ عملی آزمائش کا سلسلہ رکھا, علمی طور پر بتا دیا, اسی طرح وہ سارے انسانوں کو علمی طور پر جو ہے وہ بتا دیتا, یہ الحاد کا جو مقدمہ کھڑا ہے یہ مقدمہ ہی نہ کھڑا ہوتا اور عملی امتحان میں ڈال دیتا. آزمائش, آپ کا جواب یہ ہوگا کہ آزمائش کے لیے دنیا میں بھیجا گیا, تو آزمائش عملی امتحان میں بھی ہو سکتی تھی, علمی امتحان میں کیوں ڈالا گیا پھر؟
دیکھیے, یہ جو علم کا امتحان ہے اس میں سے نکالا کن کو گیا ہے؟ صرف انبیاء علیہ السلام کو.
ٹھیک ہے, میں کہہ رہا ہوں سارے انسان کو اسی طرح
اگر سارے انسانوں کے ساتھ یہ معاملہ کر دیا جاتا تو پھر اس دنیا کی ضرورت نہیں تھی.
نہیں, مگر وہ علمی عملی امتحان تو رہتا ہر ایک کے ساتھ, علمی امتحان سے نکال دیا جاتا.
میں گزارش کرتا ہوں نا, عملی امتحان بھی نہیں رہتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے, جب ایک پیغمبر کے منصب پر ایک شخص کو فائز کر دیا جاتا ہے تو علم آپ نے دے دیا,
ٹھیک ہے,
عمل کے امتحان میں ڈالا, عمل کے امتحان میں ڈالا, جیسے ہی کسی غلطی کے صدور کا امکان پیدا ہوا تو آپ نے پھر اس کو تنبیہ کی, پھر توجہ دلائی. تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس دنیا کو ایسے بننا چاہیے تھا؟
میں یہ نہیں چاہتا, میں چاہتا ہوں الحاد کا جو مقدمہ ہے وہ سرے سے ختم ہی ہو جاتا.
اللہ تعالیٰ کے پیش نظر الحاد کا مقدمہ ختم کرنے کے لیے تو اس کی بھی ضرورت نہیں تھی, وہ فرشتوں کی طرح براہ راست بنا دیتا, اپنی بارگاہ میں رکھتا. سوال یہ ہے کہ الحاد کا مقدمہ جو ہے اس کا خاتمہ کرنا ضروری ہے, خالق کی اسکیم کو سمجھنا ضروری ہے. تو خالق کی اسکیم یہ ہے کہ اس نے ایک نبی کے ذریعے سے کائنات کی ابتدا کی, یا دنیا کی ابتدا کی, یا انسانی زندگی کی ابتدا کی. اب اس کے بعد جو اس کا امتحان کا طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ طریقہ یہ نہیں ہے کہ ہر انسان کو اس نے ایک امتحان میں ڈالا ہے, نہیں, ہر انسان کو اس کے لحاظ سے امتحان میں ڈالا ہے. کسی کو علم کے, کسی کو عمل کے, کسی کو علم کے ایک حصے کے, کسی کو عمل کے دوسرے حصے کے. اس وقت بھی آپ دیکھیے, یعنی ہم مسلمانوں کو بہت سا علم ہمارے والدین سے مل جاتا ہے, اس کے تلاش کرنے کے لیے ہمیں تگودونی کرنی پڑتی, بہت سے انسانوں کو یہ تگودو کرنی پڑتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو امتحان برپا کر رکھا ہوا ہے یہ کوئی ایک نوعیت کا امتحان نہیں ہے, یہ ہزار نوعیت کا امتحان ہے, کسی کا کسی پہلو سے, کسی کا کسی پہلو سے. انبیاء علیہ السلام کو اگر فرض کر لیجئے کہ وہ علم دے دیتا ہے تو اس علم کے تقاضوں کو پورا کرنے میں ان سے جو مطالبات کرتا ہے وہ بھی ہم سے کہیں زیادہ ہوتے ہیں.
صحیح ہے,
تو اس لیے امتحان پہلی بات یہ ہے کہ یہ خالق نے فیصلہ کرنا تھا کہ وہ دنیا کیسی بنائے, اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک ایسی دنیا بنائے گا جس کو وہ امتحان کے لیے برپا کرے گا، وہ ایک عارضی دنیا ہوگی، اس کے اندر سے وہ اپنی اصل دنیا کے لیے یا ابدی دنیا کے لیے یا ابدی بادشاہی کے لیے انسانوں کا انتخاب کرے گا، انتخاب کی بنیادیں یہ ہوں گی.
ٹھیک ہے،
تو یہ تو فیصلہ اس نے کرنا ہے.
ٹھیک ہے،
ہمارا کام یہ ہے کہ ہم جس صورتحال میں اس وقت موجود ہیں اس میں صحیح علمی رویہ اختیار کریں. اور صحیح علمی رویہ کیا ہے؟ صحیح علمی رویہ یہ ہے کہ اپنے موجود علم کو چیلنج کریں. وہ موجود علم میں نے آپ سے عرض کیا کہ چیلنج ہوگا یا تجربے اور مشاہدے کی بنیاد پر، یا چیلنج ہوگا وہ عقلی استدلال کی بنیاد پر. جب وہ چیلنج ہوگا تب جا کے کوئی مقدمہ اپنی جگہ سے ہلے گا، اور یا آپ اس کے مقابل میں کوئی دوسری توجیہ کر دیں گے مظاہر کی.
ٹھیک ہے، دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے جاوید صاحب کہ آپ نے ابتدا میں یہ فرمایا تھا کہ ہمیں تمام علوم اسی طرح سے ملتے ہیں، والدین بتاتے ہیں، کوئی عزیز بتاتے ہیں، کوئی رشتہ دار بتا دیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم عقلی طور پر اس کے سوالات ہمارے ذہن میں آتے ہیں. ہر علم اسی طرح سے ملتا ہے، اور پھر اگر ہمارے وجود کے اندر ہمارے اندر سے وہ آواز آتی ہے تو پھر تصدیق بھی ہونے لگتی ہے کہ ہاں یہ علم ٹھیک ہے. ایک شخص ہے، ایک بچہ ہے، اسے اگر جنگل میں چھوڑ دیا جائے جس اور اس کا کانٹیکٹ کسی بھی انسان کے ساتھ نہ ہو، وہ ایسی جنگل کی زندگی پر جو ہے وہ پلتا ہے، بڑھتا ہے، جانوروں کو مارتا ہے، شکار کرتا ہے، کھاتا ہے، اس کے اندر سے تو وہ آواز نہیں آتی. وہ اس کے لیے اگر یہ اتنی ہی یعنی یہ کائناتی حقیقت ہے کہ ایک خالق ہے، ایک مالک ہے، تو وہ تو اپنے چاروں طرف دیکھتا ہے کہ بھائی زندگی اس طرح سے ہے کہ اگر سروائیول آف دا فٹیسٹ والی بات اس کے ذہن میں آتی ہے کہ میں طاقتور ہوں تو میں اس جانور کو مار کے کھا لوں گا، ورنہ یہ مجھے مار کے کھا جائے گا، مجھے زندہ رہنا ہے تو بس یہ کام کرنا ہے. اس کو صرف اتنا ہی سمجھ میں آتا ہے. اگر یہ کائنات کی حقیقت ہے اور ہر انسان کے اندر رکھی گئی ہے تو وہ تو نہیں پہنچ پاتا خالق تک.
دیکھیے پھر اسی جگہ جائیے، ہر انسان کے اندر یہ حقیقت رکھی گئی ہے. آ کے بتائے گا کون؟ آپ کے والدین بتاتے ہیں، اس وقت نبوت کے ذریعے سے بتائی گئی. باطن نے اس ظاہر کے ساتھ مطابقت پیدا کی اور انسان کی شعوری زندگی کی ابتدا ہو گئی. اب آپ جنگل میں لے جا کے اصل میں مجھے اس سے محروم کر رہے ہیں. یہ جنگل میں جب آپ مجھے لے جائیں گے یعنی پیدا ہوتے ہی، تو آپ نے مجھے والدین سے محروم کر دیا، آپ نے مجھے ماحول سے محروم کر دیا، آپ نے مجھے لینگویج کے ابلاغ سے محروم کر دیا، زبان سے محروم کر دیا.
لیکن کائنات کی حقیقت تو پھر میرے اندر تھی نا،
میرے اندر موجود ہے نا، باہر کیسے آئے گی؟ باہر سے آنا تھا اس نے، باہر کے تعامل سے. اس لیے یہ بھی ایک بالکل بےمانی استدلال ہے. میرے اندر جو پوٹینشیل موجود ہے اس کے ظہور کا ایک طریقہ رکھا گیا ہے، وہ آپ مجھے ماحول فراہم کریں گے تو وہ ظہور پذیر ہوگا. میری صلاحیتیں اسی طرح ظہور پذیر ہوتی ہیں، میں علوم و فنون اسی طریقے سے سیکھتا ہوں. یعنی یوں نہیں ہے کہ آپ خارج سے کوئی چیز میرے اوپر لاد دیتے ہیں. میرے اندر جو پوٹینشیل رکھا ہوا ہے، باہر سے کوئی چیز آ کے اس سے مطابقت پیدا کرتی ہے، اس سے مجھے ایک زبان ملتی ہے، اس سے میرا علم آگے بڑھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے یہ اہتمام کیا تھا کہ جیسے ہی پہلا انسان وجود میں آیا تو اس کے باطن کو وہ ظاہر دیا، ان کی باہمی مطابقت سے نبوت کا تصور پیدا ہوا، خدا کی معرفت حاصل ہوئی اور انسانیت نے اپنی ابتدا کی.
خالق کی معرفت کا یہ کیسا تصور ہے کہ اگر وہ ظاہر ہٹا دیا جائے تو وہ مطلب معرفت حاصل نہیں کر سکتا انسان؟ یعنی یہ تو بڑا بیریئر، بہت بڑا بیریئر ہے جاوید صاحب. یعنی خالق اپنی معرفت ہر انسان کو دے رہا ہے.
بات یہ ہے، دے دی لیکن اس کو ایک زبان اختیار کر کے علم بننا ہے، تو باقی چیزوں میں بھی ایسے ہی بنتا ہے. پھر باقی چیزوں میں بھی یہی طریقہ
اختیار کیا. مطلب وہ انسان،
یعنی بچے پیدا ہوں،
وہ انسان نہیں پہنچ سکتا.
جیسے بچے پیدا ہوں تو ان سب کو آپ جنگل میں بھیج دیا کریں. آپ اپنا متوارث علم کیوں منتقل کرتے ہیں ان کو؟ یعنی اگر فرض کر لیجئے، میں ایک اور بات کرتا ہوں،
میں کچھ اور کہہ رہا ہوں.
اس وقت جو بچہ پیدا ہوتا ہے، آپ اس کو پچھلی 3 صدیوں کا سائنسی علم دیتے ہیں، وہ نیوٹن اور آئنسٹائن کے کندھوں پر کھڑا ہو کر آگے بڑھتا ہے.
بالکل صحیح ہے،
اسے بھی محروم کر دیجئے.
بالکل صحیح ہے.
اچھا جب آپ محروم کریں گے تو کیا ہوگا؟ وہ وہیں چلا جائے گا جہاں سے کبھی علم کی ابتدا ہوئی.
بالکل، ہم نیوٹن کے کندھوں پر،
اللہ تعالیٰ کی پہلے اسکیم سمجھے نا
جی.
یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، باطن کے اندر شعور اس لیے رکھا گیا کہ ظاہر جب آئے، خارج سے جب علم آئے تو عدم مطابقت نہ ہو.
نہیں وہ ٹھیک ہے،
اس کو آپ یوں سمجھیں، اس کو یوں سمجھیں کہ ایک بچہ پیدا ہوا، ایک اونٹنی کے ہاں، ایک بھیڑ کے ہاں، وہ اپنے باطن میں وہ جبلتیں لے کے آیا ہے جس کے بعد وہ اپنی ماں کو تلاش کرے گا. باہر ماں تو کھڑی کرے.
جاوید صاحب میں،
یعنی اس کے بعد جا کے وہ کس پہ مارے؟
میں کچھ اور کہہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ ہم جو ہے وہ جب بچے کو سائنس کا علم منتقل کرتے ہیں تو وہ بچہ نیوٹن اور آئنسٹائن کے کندھے پر چڑھ کر جو ہے وہ آگے کا سفر طے کرتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, مگر سائنس نے یہ مقدمہ نہیں رکھا کہ جی میری معرفت حاصل کرو اور میں تمہیں یہ دے رہا ہوں. دین تو مقدمہ یہ رکھتا ہے کہ اس خالق کی معرفت حاصل کرنی ہے تمہیں, تمہیں بھیجا اس لیے گیا ہے.
لیکن دین نے اہتمام بھی کیا نا.
نہیں نہیں نہیں, ایک منٹ ایک منٹ. جب دین یہ بات کرتا ہے کہ اس خالق کی معرفت حاصل کرنی ہے تو اس کی معرفت حاصل کرنے کے لیے دین اتنا محتاج ہے نعوذ باللہ کہ اس کو اگر انسان کو اٹھا کے الگ کر دیا جائے تو وہ معرفت حاصل ہی نہیں کر سکتا. سائنس نے تو کہا ہی نہیں کہ میری معرفت حاصل
کرو. اس کا بھی ابھی تجزیہ کر کے بتاتا ہوں. دین کہاں سے محتاج ہو گیا؟ یعنی میں محتاج ہوں, میرے خالق نے مجھے جیسے بنایا ویسے ہی اہتمام کرے گا نا. میرے خالق نے مجھے وجود بخشا ہے. اگر خالق نے ایک بھیڑ کا بچہ بنایا ہے تو اس کے لیے اس کی ضرورتوں کے لحاظ سے اہتمام.
بھیڑ کے بچے کے لیے معرفت کا تقاضا نہیں کیا گیا, میرے لیے تو کیا گیا.
دودھ کا تقاضا تھا نا, وہ اس کے باطن میں نہیں پیدا ہوا. بھوک کی جبلت تھی, اس کی تسکین کا سامان اندر موجود نہیں ہے, اس کے دائیات اندر موجود ہیں, سامان باہر ہوگا. تو اس لیے میرے اندر جو دائیات ہیں ان کا سامان بھی اللہ تعالیٰ نے نبوت کے
ذریعے. مطلب اگر ایک جنگل میں شخص ہوگا معرفت تک نہیں پہنچ سکتا
اس کے. ہاں معرفت الفاظ نہیں کی تعبیر نہیں اختیار کر سکتی.
وہ اندر سے محسوس نہیں کر سکتا. میں معرفت کو چھوڑ دیتا ہوں لفظ, اندر سے وہ محسوس نہیں کر سکتا کہ کوئی نہ کوئی ہے جو مجھے.
ضرور کرے گا. یعنی آپ کیسے اس کی نفی کر سکتے ہیں؟
کیسے کرے گا,
کیسے کرے گا؟
مطلب وہ اپنے ارد گرد تو سروائیول آف فٹسٹ دیکھ رہا ہے اور وہ بس یہ دیکھ رہا ہے.
یہاں پر بھی آپ اصل میں باہر سے قیاس کر رہے ہیں. اس انسان کے باطن میں اتر گئے ہیں, اس کا تجربہ کر لیا ہے, دیکھ لیا اس کے ساتھ کیا معاملات پیش آ رہے ہیں. میں تو آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ قرآن مجید یہ نہیں کہہ رہا. اسی لیے میں نے پہلی نشست میں بھی اس کی پرزور تردید کی تھی کہ یوں نہیں ہے کہ انسان نے اپنے باطن کے اندر موجود حقیقت کو عقلی استدلال سے دو صدی, چار صدی, پانچ صدی کے بعد دریافت کر لیا. یوں نہیں ہے. اصل میں باطن کے اندر ارج رکھی گئی ہے, پیاس رکھی گئی ہے, بالقوا ایک احساس رکھا گیا ہے. وہ اپنی تسکین چاہتا ہے. جس وقت ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے اندر بھوک کی جبلت رکھی گئی ہے. بھوک مٹانے کا سامان نہیں کر دیا گیا, وہ خارج میں موجود ہے. سارے معاملات اسی طرح چل رہے ہیں. میرے اندر علم کی طلب رکھی گئی ہے. سارا علم میرے اندر انڈھیل نہیں دیا جاتا. علم حاصل کرنے کی صلاحیت, اس کے بنیادی مقدمات جس کو میں اضطراری علم کہتا ہوں, وہ میرے اندر موجود ہے. خارج میں میرا استاد آتا ہے, وہ مجھے آ کے اصل میں جو علم کی روایت ہے وہ دیتا ہے. اب میرا باطن کیا کرتا ہے؟
اس کو ویریفائی کرتا ہے,
اس کو ویریفائی کرتا ہے, اس کی تصدیق کرتا ہے, اس کو قبول کرتا ہے. یہ عمل ہوتا ہے. یہی عمل وہاں بھی ہوا. یعنی انسان کے باطن کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات کا شعور رکھ دیا گیا, لیکن اس کی یاد محو کر دی گئی. اب اس شعور کو پھر پیغمبر کی تعلیم کے ذریعے سے, یعنی جب پہلی وحی کی گئی, پہلے انسان کا انتخاب کیا گیا. کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا کہ جس میں انسان کو اس طرح جنگل میں چھوڑ دیا گیا ہو جیسے آپ تصویر پیش کر رہے ہیں. وہ جنگل میں نہیں چھوڑ دیا گیا. آسمان کی وحی نے اس کو مخاطبت کا شرف بخشا. اس کے باطن کے اندر بالکل ایسے ہی بچہ پیدا ہوا, دودھ کا سامان کر دیا گیا. تو یہ وحی کا جو علم ہے اس کے ساتھ ہی شروع ہو گیا. اور ان دونوں کے مابین بالکل وہی تعلق پیدا ہو گیا کہ جیسے پیاس لگی ہوئی تھی, پانی مل گیا, دودھ مل گیا, پیاس بجھ گئی. میں یہ کہہ رہا ہوں اب مجھے آپ نے دوبارہ پیاس میں مبتلا کرنا ہے. یعنی صورتحال یہ نہیں ہے کہ میں پیاسا ہوں اور آپ نے مجھے پانی دینا ہے. نہیں, خدا میری پیاس بجھا چکا, انسانیت کی پیاس بجھا چکا, وہ نبوت کی ایک پوری تاریخ پیدا کر چکا, وہ اس کے پیچھے ایک پورا کا پورا موروثی عمل پیدا کر چکا, وہ ہو چکا. اب آپ نے مجھے ڈسٹرب کرنا ہے تو طریقے دو ہی ہیں, یا تو جس چیز سے میری پیاس بجھی ہے اس کے مقابل میں کوئی چیز لائیے, اور یا جو چیز میری پیاس بجھا رہی ہے اس پہ کوئی اعتراض کیجیے. جب آپ مجھے بتائیں گے کہ یہ آپ جو دودھ پی رہے ہیں یہ آپ کے لیے مفید نہیں ہے, تو آپ کو علم و عقل سے استدلال کرنا پڑے گا پہلے. تو صورتحال یہ ہے. یعنی انسان اندھیرے سے اپنی زندگی شروع نہیں کرتا, اس نے روشنی سے اپنی زندگی شروع کی تھی. ان دونوں چیزوں کے ذریعے سے میرا علم آگے بڑھا ہے, اور پھر اس کے بعد صدیوں کے تعامل کے بعد آج میں اس علم کے ساتھ کھڑا ہوں. آپ اس علم کو ہلا دینا چاہتے ہیں اپنی جگہ سے, آپ کو دونوں میں سے ایک کام کرنا پڑے گا. یا جو چیز میری تسکین کر رہی ہے وہ کیا چیز ہے؟ کائنات اور اس کے وجود کی توجیہ ہو جاتی ہے. ہر چیز اپنی جگہ پر
تسکین اس لیے نہیں ہو رہی جاوید صاحب کہ آپ ایک مذہب کی عقیدت کے ساتھ کھڑے ہیں, شاید اس لیے نہیں ہو رہی. آپ اگر نیوٹرل بن کر سوچیں گے تو آپ کی تسکین ہو جائے گی.
نہیں سوچا تھا میں نے. سارے علم کی تاریخ دیکھ لیں, آج تک وہ کیا اعتراض ہے جو وارد ہو گیا ہے؟ اس تصور کے اوپر کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے. یعنی ابھی تک تو صورتحال یہ ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ مخلوق ثابت ہو رہا ہے. مادہ اپنے اندر کوئی ایسی صفت کبھی نمایاں نہیں کر سکا کہ جس سے یہ معلوم ہو جائے کہ وہ آپ سے آپ تخلیق کر لیتا ہے. یعنی مادہ میرے تصرف کو قبول کرتا ہے, بے بس ہے میرے شعور کے سامنے, میں جو شکل چاہے اس کو دے دیتا ہوں, وہ اپنا خالق کیسے ہو سکتا ہے؟
اچھا
میں انسان ہوں, کیا میں اپنی بے بسی کو نہیں جانتا؟ میں اپنی محدودیتوں کو نہیں جانتا؟ کیا میں اس زوم میں مبتلا ہو سکتا ہوں کہ میں اپنا خالق آپ ہوں؟ مجھے معلوم ہے کہ میرے حدود کیا ہیں, مجھے اپنی فنا بھی معلوم ہے, اپنی بقا بھی معلوم ہے. یہ حقائق ہے, ان حقائق کی پوری مطابقت ہے اس علم کے ساتھ جو انبیاء علیہ السلام نے دیا ہے. ادنا درجے میں کوئی اضطراب پیدا نہیں ہوتا, اضطراب آپ کو پیدا کرنا ہے. الحاد ہمت کرے اور وہ اضطراب پیدا کرے. اضطراب میں نے آپ سے عرض کیا کہ اضطراب مزے کا اڑانے سے پیدا نہیں ہوتا, بلند جگہ پر کھڑے ہو کر کہکہ لگانے سے پیدا نہیں ہوتا. اضطراب اس وقت پیدا ہوگا مذہب کے مقدمے میں جب آپ علم و عقل کی بنیاد پر اعتراض لائیں گے, نمبر ایک, یا آپ اس کائنات کی اور میرے وجود کی اس سے بہتر کوئی توجیہ پیش کریں گے. اگر یہ دونوں کام آپ نے نہیں کیے تو آپ اپنے گھر جائیے, میں ایک واضح حقیقت کے اوپر کھڑا ہوں.
ٹھیک ہے جاوید صاحب, اب آپ نے جو
اور سارے علم میں میرا یہی رویہ ہے, آپ کا بھی یہی رویہ ہے, آپ بھی اسی طرح کھڑے ہیں.
صحیح ہے.
اگر آج آپ میرے سامنے یہ بات پیش کریں کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے اور میں یہ کہوں کہ نہیں نہیں میں نہیں مانتا, آپ مجھے بتائیں آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ آپ مجھ سے یہی کہیں گے کہ جس مقدمے پر میں کھڑا ہوں یا تجربے اور مشاہدے کی روشنی میں اس پر اعتراض کرو, یا اس کے مقابل میں جن آثار کی یہ توجیہ کی گئی ہے ان کی کوئی بہتر توجیہ پیش کرو. اگر میں یہ دونوں کام نہیں کرتا
اور صرف ایسے ہی کہہ رہا ہوں کہ نہیں مانتا بس,
تو یہ ایسے ہی ہے جہاں الہاد کھڑا ہے. یعنی میں یہ عرض کر رہا ہوں اتنی بے بسی, اتنا عجز انسانیت کا میں نے جتنا الہاد میں دیکھا کسی چیز میں نہیں دیکھا. یعنی شرک بھی کوئی بات کہنے کی پوزیشن میں تھا, اس کے پاس بھی کوئی بری بھلی دلیل تھی, یہ بالکل بے دلیل, بے بسی اور عاجزی کے ساتھ.
ٹھیک ہے,
یعنی یہ احمقانہ بات کہنے کی جسارت کرتا ہے کہ اتفاق سے ہو گیا.
ٹھیک ہے جاوید صاحب, ایک آپ نے چونکہ یہ کہا ہے کہ باقی جو مورل آرگیومنٹ ہیں اور دوسرے آرگیومنٹ ہیں ان پہ ہم بعد میں آئیں گے, پہلے ذرا اس کو اسٹیبلش کر لیتے ہیں. آپ نے جو فرمایا علمی تواتر یہ بتاتا ہے کہ انسان ہمیشہ سے کسی ایک ہستی کو مانتا چلا آ رہا ہے, لیکن علمی تواتر یہ بھی تو بتاتا ہے کہ انسان ایسے بھی ہوئے ہیں جو ایک ہستی نہیں کئی ہستیوں کو مانتے آ رہے ہیں, یعنی جسے ہم شرک کہتے ہیں. تو اب یعنی کائنات, اس کائنات کا خالق ایک ہے یا اس کائنات کے خالق بہت سارے ہیں, اب یہ کیسے طے ہوگا؟ یہ بھی تو انسان کا علمی تواتر ہی بتا رہا ہے.
نہیں, یہ انسان کا علمی تواتر تو بہت سی چیزیں بتا رہا ہے, یعنی بے شمار چیزیں, بڑے توہمات ہیں, وہ بھی انسانوں کے یہاں موجود ہیں, تہذیبوں کے یہاں موجود ہیں. میں نے گزارش کی ہے کہ انسان بہت سی چیزیں لے کے چل رہا ہوتا ہے, صورتحال وہی ہوگی کہ ہم اس پر معترض ہوں گے. چنانچہ دیکھیں شرک پر ہم نے کیا اعتراض کیا. کائنات اپنے وجود سے خالق کا تقاضا کرتی ہے, آپ بتائیے یہ دو خالقوں کا تقاضا کرتی ہے؟ یہ جیسے ہی آپ کہیں گے دو خالقوں کا تقاضا کرتی ہے تو آپ کو کائنات کے وجود سے بتانا پڑے گا نا کہ دو خالقوں کا تقاضا کرتی ہے.
ہاں ظاہر ہے, اس کو دیکھ کر ہی بتانا پڑے گا,
اس کے ہاتھ میں کوئی استدلال نہیں ہے. اچھا, آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کائنات کا خالق تو ایک ہی ہے, شرک کی کئی اقسام ہیں.
میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ جو زمین ہے جس پہ کہ انسان موجود ہے اور باقی جتنی بھی بڑی کائنات ہے ان میں کسی اس طرح کی مخلوق کا چونکہ وجود نہیں ہے, تو ممکن ہے کہ یہ اس کا خالق کوئی اور ہو اور اس وہ جو مخلوق ہے یعنی وہ جو سیارے ہیں جن پر انسان جیسی کوئی تخلیق موجود نہیں, ان کا کوئی خالق.
اس کو علمی استدلال نہیں کہتے, جواب میں ایک وہم کہتے ہیں. دیکھیے نا, کائنات اور میرا وجود وہ تقاضا کرتا ہے کہ اس کا ایک خالق ہونا چاہیے, اس لیے کہ وہ اپنی توجیہ نہیں کر پاتا. تو جب آپ یہ کہتے ہیں کہ زمین کا خالق اور کسی اور کا خالق اور ہے, تو ہے کو آپ واضح کریں نا, کیوں ہے؟
اس لیے کیوں ہے, اس لیے میں کیوں کہہ رہا ہوں, کیونکہ اس پلانٹ کے اوپر انسان جیسی شخصیت موجود ہے, تخلیق موجود ہے, دوسرے کسی پلانٹ پہ موجود نہیں ہے.
تو اس سے کیا معلوم ہوا؟
یعنی اگر ایک چیز جو میرے سامنے بنی ہے اس کے اندر ایک اور کوالٹی ہے اور دوسری جو چیز ہے اس میں ڈفرینٹ پیرامیٹر ہیں, ڈفرینٹ ایٹریبیوٹس ہیں, تو میں سمجھوں گا کہ اس کا انجینئر کوئی اور ہے اور اس کا انجینئر کوئی اور ہے, یا اس کا بلڈر کوئی اور ہے اس کا بلڈر کوئی اور ہے.
کاش ایسا ہوتا, ایسا ہے نہیں. آپ جانتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے. یعنی جیسے جیسے ہمارا علم مزید بڑا ہے تو ہمیں معلوم ہے کہ اس کائنات میں اندر ریاضیاتی سچائیاں اوپر سے لے کے نیچے تک یکساں چل رہی ہیں, کسی جگہ بھی کوئی تصادم نہیں ہے اس کے اندر. یعنی نوعیت مخلوقات کا تنوع وہ تو اس زمین پر بھی موجود ہے, شیر کو دیکھیں، چیتے کو دیکھیں، جانوروں کو دیکھیں، حیوانات کو دیکھیں، انسانوں کو دیکھیں، عورت کو دیکھیں، مرد کو دیکھیں، خود انسانوں کے اندر گوروں کو دیکھیں، کالوں کو دیکھیں. میں یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ کے مقدمے کی جو بنیاد ہے، مقدمے کی بنیاد جو آپ قائم کریں گے، میں نے کیا کہا تھا، مجھے میرے آبا و اجداد نے یہ تصور دیا کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے، میرے باطن نے اس کو قبول کیا، مجھے انہوں نے تصور دیا، میں نے اس کے بعد کیا کہا کہ میرے اس تصور کے اوپر نہ تجربہ اور مشاہدہ کوئی اعتراض کر سکا، نہ عقلی استدلال کوئی اعتراض کر سکا. اگر کر دیتا تو ختم ہو جاتا نا یہ تصور،
ٹھیک ہے،
یا کوئی اس کے جواب میں توجیہ پیش کر دی جاتی. تو شرک کو بھی اپنے تواتر میں اسی جگہ سے گزرنا ہے. وہ گزرا، جیسے ہی گزرا بے بنیاد ثابت.
نہیں نہیں جاوید صاحب، دیکھیں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، اتنی بڑی وسعت کے ساتھ کائنات ہے جس میں زمین ایک ذرے کی حیثیت رکھتی ہے، اس میں صرف رنگا رنگی موجود ہے، اس میں آپ کو بہاریں نظر آ رہی ہیں، اس میں آپ کو جو ہے مختلف جاندار نظر آ رہے ہیں، باقی پوری کائنات بالکل ویران نظر آ رہی ہے. میں ویران کا لفظ استعمال کر لیتا ہوں، ویران نظر آ رہی ہے. تو یہ بھی تو اس بات کا تقاضا کرتی ہے نا کہ یہ خالق یہاں پر
ایک سوال پیدا کرتی ہے، کیوں ویران نظر آ رہی ہے؟
یعنی سوال پیدا چلے سوال پیدا کرتی
سوال تو پیدا کرتے ہیں، سوال تو بہت سے ہو سکتے ہیں، صرف سوال پیدا کرتی ہے کہ ایسا کیوں کیا گیا ہے، اس کا جواب دے دیتے ہیں ہم. لیکن یہ کہ اس سے دوسرے خالق کا تقاضا کیسے پیدا ہو گیا؟
جس طرح سے ہم جب دیکھتے ہیں کہ ایک کمرہ کچھ اور ہے، دوسرے کمرے سارے الگ الگ.
وہ کمرہ جس زمین پر بنا ہوا ہے، اس کو جو سورج شعائیں دے رہا ہے، اس کو جو حرارت مل رہی ہے، وہ کدھر سے مل رہی ہے؟ وہ دوسرے خالق سے مستعار لیتے ہیں آپ؟ اس کو قرآن نے ایک لفظ پہ ختم کر دیا کہ اس کائنات میں دوسرا خالق مانو گے تو یہ ایک منٹ کے لیے بھی کھڑی نہیں ہو سکے گی، اگر ہوتا تو فساد پیدا ہو جاتا. اصل میں جس کمرے کی آپ بات کر رہے ہیں، وہ اپنا انڈیپینڈنٹ وجود ہی نہیں رکھتا، وہ پوری کائنات کے ساتھ مل کے ہے،
کنیکٹڈ ہے. ٹھیک ہے،
یہ یوں نہیں ہے کہ ایک آپ نے الگ خطہ دریافت کر لیا ہے. اب جب ہمارے ہاں سائنس کی ترقی ہوئی اور ہم نے پوری کائنات کو دیکھا، تو آپ دیکھیں کہاں سے آپ نے اس کی پیدا کی؟ بگ بینگ سے. یہی ہے نا آپ کی جدید ترین تحقیق،
ٹھیک ہے،
گویا ایک جگہ سے پوری کی پوری کائنات پھوٹ رہی ہے. اب کہاں سے مریخ کا خالق اور تلاش کریں گے اور یہاں کا اور تلاش کریں گے؟ علم عقل دفن کر چکے شرک کو، کوئی بنیاد نہیں ہے اس کی، ایسے ہی ہوتا ہے ہمیشہ. یعنی دیکھیے، کائنات کے بارے میں ایک زمانے میں یہ تصور تھا کہ یہ ہمیشہ سے ایسی چلی آ رہی ہے، اب معلوم ہوا نہیں 15 ارب سال پہلے یہ حادثہ ہوا تھا. تو کائنات، یہ میں نے جو گزارش کی تھی وہ غالباً آپ اس کے سررشتے کو پکڑیے کہ میرے پاس کوئی بھی علم ہو سکتا ہے، وہ اہم ہو سکتے ہیں.
ٹھیک ہے،
میں نے صرف اتنا نہیں کہا تھا کہ چونکہ مجھے اللہ کا تصور ملا ہے، آبا سے ملا ہے، انسانی تاریخ سے ملا ہے، اس لیے مانتا ہوں. میں نے کہا وہ مجھے ملا ہے اور آج تک نہ تجربہ اس کو چیلنج کر سکا، نہ مشاہدہ اس کو چیلنج کر سکا، نہ عقلی استدلال چیلنج کر سکا. شرک کے تصورات بھی دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں بہت سے، وہ اپنی بنیادی واضح نہیں کر پاتے. یعنی ایک خدا کو تو کائنات کی وجہ سے ماننا ضروری ہو گیا، دو کو ماننے کے لیے بتائیے نا استدلال کیا ہے آپ کے پاس. یہ کائنات آپ ختم کر دیجئے، اس کائنات کی رنگا رنگی ختم کر دیجئے، میں ایک کو بھی نہیں مانوں گا. ایک بڑی مشکل سے مان رہے تھے، آپ دو منوانا چاہتے ہیں، تین منوانا چاہتے ہیں، تو استدلال کیجئے نا کیا ہے. اچھا چلیں، آپ ایک کہہ رہے ہیں کہ ہمارے آبا اجداد نے ہم کو یہ بتایا، لیکن اب علم عقل نے اس کی نفی کر دی. یعنی کائنات کا مطالعہ کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ یہ کائنات تو ریاضیاتی قوانین میں بندھی ہوئی ہے، اور ان میں سے ایک چیز دوسری پر منحصر ہے، اس میں کسی چیز کو بھی آپ الگ نہیں کر سکتے. اس میں کشمکش ایک لمحے کے لیے پیدا ہو جائے، یعنی زمین کا خالق اور ہو اور سورج کا خالق اور ہو، یہ چند سیکنڈ کے لیے بھی نہیں چل سکتے.
ٹھیک ہے،
یہ جو کائنات ہے، یہ اپنے وجود سے کسی دوئی کو گوارا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، علم عقل اس کو قبول ہی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس وجہ سے قرآن مجید نے یہ بات کہی تھی کہ یہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ خدا کے سوا کوئی اور بھی ہے، تو یہ کوئی دلیل نہ ہے نا اس کی. خدا کے وجود کا جو ہمارے پاس علم تھا، اس علم کی کائنات کا وجود تصدیق کر رہا ہے. اور ہر آنے والے دن شرک کی بنیادیں منظم ہوتی چلی جا رہی ہیں.
رائٹ، تھینک یو سو ویری مچ جاوید صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، ہم نے آج جو گفتگو کی وہ اسی پہلے پروگرام کے تسلسل میں کچھ مزید جو سوالات میں نے جاوید صاحب کے سامنے رکھے. اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب سائنس کوئی علم، کوئی حقیقت تلاش کرتی ہے، کوئی محسوس سے کسی غیر محسوس تک سائنس پہنچتی ہے، تو وہ تھیوری کا نام دیا جاتا ہے، پھر اس تھیوری کو وہ مختلف میتھمیٹیکل ماڈل سے، لیبارٹری سے جا کر ٹیسٹ کرتے ہیں، اور پھر اس پر ایک یوں کہہ لیجئے، میں لفظ استعمال کر لیتا ہوں، کہ یقین کا ایک درجہ حاصل ہوتا ہے کیا اللہ تعالیٰ نے یہ جو انسان کو اس دنیا میں بھیجا ہے اور جو بنیادی مقدمہ ہے کہ انسان کو ایک دن اللہ کے حضور میں پیش ہونا ہے، اس بنیادی مقدمے پہ جیسے کہ قرآن مجید کہتا ہے وَبِالْآخِرَتِ هُمْ يُوقِنُونَ، یقین والی کیفیت، ایسی کوئی چیز ہے کہ جو ہم نے ابھی تک علمی استدلال کیا وہ استدلال یقین کے درجے میں پہنچ جائے، ایسا کوئی بندوبست بھی کیا اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ساتھ کیا ہے، معاملہ کیا ہے کہ وہ یقین تک ہم پہنچ سکیں جیسے کہ ہم سائنٹیفک علوم میں پہنچتے ہیں؟ اس پر ہم اگلے پروگرام میں انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔